رسولنا الرحيم أنا والله لأمة أنت شرها لأمة سوء وفي رواية لأمة خير. ثم نفل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فبلغ الحجاج موقف عبد الله رضي الله عنه وقوله فأرسل إليه فأنزل عن جذعه فألقي في قبور اليهود ثم أرسل إلى أمي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها فأبت أن تأتيه فأعاد عليها الرسول لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك. قال فأبت وقالت والله لا آتي والله لا آتيك حتى تبعث إلي من يسحبني بقرني. قال فقال أروني بسبتي فأخذنا عليه ثم انطلق يتوزف حتى دخل عليها كيف رأيتني صنعت بعدو الله. قالت رأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. بلغني أنك تقول له يا ابن ذات النطاقين أنا والله ذات النطاقين أما أحدهما فكنت بي أرفع طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر رضي الله عنه من الدواب وأما الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه. أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إن في ثقيف كذابا ومبيرا فأما الكذاب فرأيناه وأما المبير فلا يخالف إلا إياه. قال فقام عنها فلم يراجعها. رواه مسلم رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی امارت کو تسلیم نہیں کیا تھا اور خود انہوں نے امارت کا اعلان کیا، لہذا آپ کی خلافت اور امارت پر بہت دور دور تک لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ ملک شام کے علاوہ تقریباً ہر جگہ کے اوپر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کر لیا گیا ہے. اب ادھر اموی لوگوں کو یہ چیز گوارا نہیں ہوئی، تو یہ عبد الملک نے حجاج ابن یوسف کو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر لے کر کے روانہ کیا. اس لشکر والوں نے آ کر کے جنگ کی، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زوردار مقابلہ کیا لیکن کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، اور حجاج کے لشکر نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو کاٹ کے الگ کیا اور کاٹ کر کے مدینہ کی طرف روانہ کیا، اور آپ کا باقی جسم مکہ کے قریب میں مدینہ کے راستے کے اوپر ایک جگہ جو حجون کہلاتی ہے المعلّٰ، وہاں پر لکڑی پر آپ کی لاش مبارک کو لٹکا دیا ہے. وہ واقعہ یہاں نقل کیا ہے. معاویہ ابن مسلم کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، یعنی آپ کی لاش مبارک کو بغیر سر کی، علی عقبۃ المدینۃ، مدینہ منورہ والے راستے کے اوپر. ایسے تو عقبہ کے معنی آتے ہیں پہاڑی راستہ، لیکن مدینہ کی طرف کا پہاڑی راستہ حجون معلّٰ، وہاں کہا میں نے دیکھا. اب قریشی لوگ آنے جانے لگے، اس لیے کہ جب پتہ چل گیا کہ عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا گیا، آپ کی لاش مبارک کو لٹکا دیا گیا، تو قریشی لوگ آنے جانے لگے تمرو علیہ زیارت کے لیے آپ کی لاش مبارک کی، اور لوگ بھی آنے لگے گہرے قریش بھی، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے. ان دنوں میں وہ مکہ المکرمہ میں مقیم تھے، وہ بھی تشریف لائے. فوقف علیہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے پاس کھڑے ہوئے. فقال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، السلام علیک یا ابا خبیب. یہ ہے کنیت حضرت عبداللہ ابن زبیر کی. سلامتی ہو آپ پر اے عبداللہ ابن خبیب. السلام علیک ابا خبیب. ابا خبیب یہ کنیت ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کی. سلامتی ہو آپ پر اے ابو خبیب. السلام علیک ابا خبیب. تین مرتبہ سلام کیا. معلوم ہوا کہ میت کی لاش کو سلام کرنا ثابت ہے, سلام کر سکتے ہیں لاش کے سامنے, جیسے کہ قبر پر جا کر سلام کر سکتے ہیں, السلام علیکم یا اہل القبور, اس طرح لاش کے سامنے بھی. پھر انہوں نے کچھ کلمات کہے. کیا کہا؟ ہما سنو, خدا کی قسم میں تم کو اس کام سے منع کرتا تھا. سنو اللہ کی قسم میں تم کو اس کام سے منع کرتا تھا. سنو اللہ کی قسم میں تم کو اس کام سے منع کرتا تھا. کون سے کام سے؟ نمبر ایک, ایسا کام جو تم کو قتل کروا دے وے, تمہارے قتل کا سبب بن جاوے, ایسا کام کرنے سے میں تم کو منع کرتا تھا. اور وہ کیا تھا؟ امیر کی اطاعت سے خروج. امیر کی اطاعت سے خروج. یزید, امیر یزید, اس کی اطاعت سے خروج, اور جو ہے ان کی امارت سے ہٹ کر کے الگ امارت. نمبر دو, ان شریر اور فتینوں کی مخالفت علانیہ. تو یہ شریر فتین لوگ بنو امیہ کے حکام, ان کی مخالفت علل اعلان کرنے سے میں تم کو منع کرتا تھا. دراصل اس زمانے کے اندر جب واقعی نااہل لوگوں نے حکومت سنبھالی اور حکومت پر قبضہ کر لیا, تو اس وقت حضرات صحابہ کے اندر رائے مختلف ہو گئی اور عمل بھی ان کا مختلف ہوا. بعض صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ جب تک جنگ لڑائی تمہارے مکان تک نہ آوے وہاں تک مقابلہ بھی مت کرو, ہاں اگر لڑنے والے تمہارے گھر میں گھسے اور تمہارے گھر پر بھی حملہ کرے تب جا کے ان کا مقابلہ کرو, وہاں تک ان کا مقابلہ بھی مت کرو. یہ بعض صحابہ کی رائے تھی. دوسری رائے بعض صحابہ کی تھی کہ اگر یہ فتین اور شریر لوگ تمہارے گھر میں بھی گھس آئے تو بھی دفاع نہ کرو. تو دو رائے ہو گئی. بعضوں کی رائے یہ تھی کہ جب تک لڑتے رہے یہ لوگ, شریر لوگ جو حکومت پر غالب آ گئے, مسلمان تھے سب, لیکن وہ قتل و قتال کر رہے ہیں, تم دفاع کرنے بھی مت جاؤ, ہاں تمہارے گھر میں گھس آوے تو دفاع کرو. اور دوسری رائے کیا تھی کہ ان لوگوں سے گھر میں گھسے تو بھی دفاع نہیں کرنے کا, یعنی اپنی ذات پر آ جاوے تو بھی دفاع نہیں کرنے کا. قتل مظلومن فقط جعلنا لولیہ سلطان, مظلوم ہو کے شہید ہو جاؤ ایسے حالات میں یہ بہتر ہے. تیسری رائے بہت سے صحابہ کی یہ تھی کہ اس طرح ظالم لوگ اگر اقتدار پر قابض ہو جائیں گے, نااہل لوگ قابض ہو جائیں گے, شریر فتین لوگ قابض ہو جائیں گے, تو پھر بڑا دینی نقصان ہوگا, ملکی نقصان ہوگا, مسلمانوں کا اسلام کا بڑا نقصان ہوگا. اسی لیے یہ ظالم لوگ جو حکومت پر قابض بنے ہیں ان کے خلاف جو ہے آواز اٹھاؤ, اور آواز اٹھا کر کے صحیح امارات اسلامیہ قائم کرو, صحیح حکومت اسلامیہ قائم کرو, اور ظلم کے خلاف علم بلند کرو, اور اس کے لیے جان کی مال کی جو قربانی دینی پڑے وہ دو. یہ تین گروہ تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اکابرین تابعین کے درمیان کے اندر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا موقف وہ تھا کہ ایسے شریروں کے خلاف لڑنے کے لیے نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں، اگرچہ یہ نااہل ہے، نالائق ہے، فتین ہے، قابل نہیں ہے، لیکن جب وہ حکومت پر قابض ہو گئے تو ان کی حکومت کو تسلیم کر لو، بادل ناخواستہ، اور چپ رہو، ان کے خلاف علم بلند مت کرو. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی رائے تھی. اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، اگر ایسے ظالموں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے گی تو پورا نظام برباد ہو جائے گا، اسلام کو خطرہ ہے، عام مسلمانوں کو خطرہ ہے، اجتماعی نظام کو خطرہ ہے، اس لیے ان کے خلاف لڑو اور ان کو ہٹاؤ اقتدار سے، اور اچھے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت ہونی چاہیے. یہ نظریات تھے. تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن زبیر کو پہلے بار بار یہ بات بتلا چکے، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے موقف پر مضبوط رہے کہ ظالموں سے صلح کیسے کرنے کی، ان کے خلاف تو آواز اٹھانے کی، اور ان سے اقتدار چھین لو. پھر آگے کیا کہا؟ واللہ ان کنت ما علمت صواما قواما وصولا للرحیم. خدا کی قسم، جو میں جانتا ہوں آپ بڑے روزہ رکھنے والے تھے. کہتے ہیں کثرت سے سیام عبداللہ ابن زبیر کا معمول تھا، مسلسل 15-15 روز تک روزے رکھتے تھے، پھر ایک آدھ دن چھوڑ کر پھر 15 دن روزے. نمبر دو، پوری رات عبادت کرنے والے، نماز پڑھنے والے، اور بہت زیادہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے والے. یہ تین خوبیاں تھیں. معلوم ہوا کہ میت کے اچھے اوصاف ان کی لاش مبارک کے سامنے بول سکتے ہیں، جائز ہے اس طریقے سے بولنا. اور یہاں حضرت عبداللہ ابن زبیر کا ایک حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک خاص مقصد تھا، اس لیے کہ حجاجیوں کی طرف سے حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف جو الزامات لگائے جا رہے تھے تو ان الزامات کی تردید اس طرح کرنا بھی ضروری تھی کہ آپ کے وے علل اعلان کہ عبداللہ بن زبیر کوئی گنہ گار تھوڑے ہی تھے، کوئی مجرم تھوڑے ہی تھے، کوئی قصوروار تھوڑے ہی تھے، تو بڑے نیک صالح، روزدار، تہجد گزار، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے آدمی تھے. اس طرح انہوں نے علل اعلان ان کے اوصاف کا بیان کیا. اور یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر کی جرأت کی بات ہے. کیوں جرأت؟ اس لیے کہ وہاں جاسوسی تھی کہ کون حجاج کے خلاف کیا بول رہا ہے، وہ رپورٹ پہنچے گی. اب حضرت عبداللہ بن زبیر تو حجاج کے سیاسی دشمن ہوئے، دینی دشمن ہوئے، اس لیے ان کی طرف داری میں بولنا یہ بھی جرم ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف داری میں ان کے اوصاف کو بولنا یہ بھی جرم ہے. یہ سب جاننے کے باوجود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑی جرأت سے حضرت عبداللہ بن زبیر کے اوصاف کو بیان کیا. یہ عالی ہمت کی بات ہے. معلوم ہوا کہ جب کسی مسلمان کے بارے میں غلط باتیں عام کی جا رہی ہو اور آپ کو اس مسلمان کے صحیح اوصاف معلوم ہو تو آپ اس مسلمان پر آئے ہوئے الزامات اور بدگمانی کو زائل کرنے کی اپنی حد استطاعت کے مطابق کوشش ضرور کرو. جو اوصاف آپ اس کے جانتے ہیں وہ بیان کرو تاکہ لوگوں کے دل دماغ میں سے بدگمانی نکل جاوے. اما واللہ، پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا فرمایا؟ لَأُمَّتٌ أَنْتَ شَرُّهَا لَأُمَّتُ السَّوْءٍ. وہ جماعت، وہ گروہ جو آپ کو برا سمجھتی ہے وہ حقیقت میں برے لوگ ہے، یعنی جو لوگ آپ کو برا سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت میں برے لوگ ہیں، جنہوں نے آپ کو برا سمجھ کے سولی پہ لٹکایا وہ حقیقت میں برے ہیں. یہ ہیں بڑی شجاعت کی بات عبداللہ بن عمر کی. اور ایک روایت میں کیا لفظ آیا؟ واللہ لأمتن انت شرها لأمت خیرن. دیکھو دوسرا لفظ بھی آیا لأمت خیرن کا، پورا جملہ کیا بنے گا؟ اما واللہ لأمتن انت شرها لأمت خیرن. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ خدا کی قسم جو گیرو آپ کو برا سمجھ رہا ہے وہ گیرو بڑا اچھا ہے. جو گیرو آپ کو برا سمجھ رہا ہے وہ گیرو بڑا اچھا گروہ ہے. یہ ترجمہ ہوگا. اس صورت میں مطلب کیا ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے اوپر طنز کر رہے ہیں, حجاجیوں پر ان کا استہزاء کر رہے ہیں, ان سے تعریض کر رہے ہیں کہ ارے ارے عبداللہ بن زبیر جو تم کو برا سمجھے وہ کبھی بھلے ہو سکتے ہیں, وہ کبھی اچھے ہو سکتے ہیں, وہ کبھی خیر پر ہو سکتے ہیں, کبھی حق پر ہو سکتے ہیں, جو آپ کو برا سمجھے. یہ ہے اس صورت میں اس کا مطلب, ان کو طنز کرنا, ان کا مذاق, ان کی تعریض کرنا. جیسے کہ نہیں بھائی فلاں بزرگ کو تو گالی دے بے تو تجھ سے زیادہ نکما کون, اس کو گالی دے کے تو اچھا ہو سکتا ہے کبھی, یہ اس طرح کا جملہ ہو جائے گا. ثم نفد نفد, اتنے جملے بول کر کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہو گئے اس جگہ سے. فبلغ الحجاج موقف عبد اللہ وقوله, حجاج ابن یوسف کو حضرت عبداللہ بن عمر کا وہاں کھڑا رہنا اور آپ کا ان کلمات کو بولنا پہنچ گیا. حجاج کو یہ خبر پہنچ گئی. فأرسل إليه, بلوا بھیجا. اور فأنزل عن جزعه, اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک کو لکڑی سے اتار لیا گیا. یعنی ادھر جو ان کی لاش جو لٹکی ہوئی تھی اس کو اتار لیا گیا اور یہودیوں کی قبرستان میں ڈال دیا گیا, یہودیوں کے قبرستان میں ڈال دیا گیا. تو مکہ میں تو یہودی تھے نہیں, پھر کون سا یہودیوں کا قبرستان؟ تو باشر رائے حدیث کہتے ہیں کہ کچھ یہود باہر سے ادھر آئے ہوں گے اور ان کا انتقال ہوا ہوگا, تو ان کو دفن کرنے کے لیے جو جگہ بنی تھی اس جگہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی لاش کو حجاج نے ڈلوا دیا یہودیوں والے علاقے میں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ جہاں یہودیوں کی قبر ہو, چاہے مدینہ ہو چاہے کوئی اور جگہ ہو, وہاں آپ کی قبر بھیج, آپ کی لاش بھیج دی. لیکن صحیح قول یہ ہے کہ پہلے اس نے یہودیوں کے قبر والے علاقے میں آپ کی لاش مبارک ڈلوائی, لیکن بعد میں جنت المعلات میں, یعنی جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر ہے, اس معلہ قبرستان کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی قبر لاش مبارک کو باقاعدہ اہتمام سے دفن کیا گیا. تو دیکھو انتقال کے بعد بھی کتنا غصہ ہے ان کے بارے میں. حجاج نے پھر حضرت عبداللہ بن عمر کو ایک ہیلا کر کے قتل کروا دیا, ایک زہریلا خنجر آپ کے راستے میں ڈلوا دیا, اور اس طرح حضرت عبداللہ بن عمر کی شہادت ہوئی. ثم ارسل الى امه, پھر آپ کی والدہ اسماء بنت ابی بکر کے پاس قاصد بھیجا. ارسل کا فاعل حاج حجاج, حجاج نے قاصد بھیجا حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پاس, ان کی والدہ ہوتی ہے. گویا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر بھانجے ہوئے کس کے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بہن کے بیٹے. تو پھر بلایا ان کی والدہ حضرت اسماء کو, 100 سال کی عمر تھی اس وقت حضرت اسماء کی جب یہ واقعہ پیش آیا تب. فابت ان تأتیہ, لیکن ایک دانت بھی نہیں گرا تھا اس عمر میں, پورے دانت سلامت تھے. تو حضرت اسماء نے منع کر دیا حجاج کے پاس آنے سے, میں نہیں آتی ظالم کے پاس جاؤ, یہ ہے جرأت صحابیہ کی. فعاد علیہ الرسول, حجاج کا قاصد حضرت اسماء کے پاس دوبارہ آیا اور آ کر کے کہتا ہے لتأتینی, تو ضرور میرے پاس آ, او لأبعثن الیک من یصحبک بقرونک, اگر تو نہیں آئی تو میں ضرور تیرے پاس بھیجوں گا ایسے لوگوں کو جو تیری چوٹیاں پکڑ کے کھینچ لاوے. یہ حجاج نے دھمکی بھیجی, اسماء آنا پڑے گا میرے دربار میں, نہیں آئی تو میں ایسے لوگوں کو بھیجوں گا جو چوٹلا تان کے تجھے لے آوے میرے پاس. یہ دھمکی بھیجی حضرت اسماء کو, لیکن حضرت اسماء اسماء تھی. خالف آبت میں نہیں آتی, جا کھائی پہ کر فابت میں نہیں آتی. وقالت اور اوپر سے کیا کہلوایا, واللہ لا آتی کا, خدا کی قسم میں تیرے پاس نہیں آؤں گی. حتیٰ تب آس الیہ من یصحبنی بقرونی, بھیج اگر بھیجنا ہو میرے پاس ایسے لوگوں کو جو میری چوٹیاں پکڑ کے مجھے کھینچے, بھیج اگر تجھے بھیجنا ہو تو, جو میری چوٹیاں پکڑ کے مجھے کھینچ کے گھسیٹ کے لے جاوے, بھیج تجھے بھیجنا ہو تو. جب یہ جواب سنا تو حجاج بہت غصے میں آ گیا. قال فقال, حجاج بہت غصے میں آگ بگولا ہو گیا. ارونی سبتیا, میری جوتیاں لاؤ میرے پاس. سبت واحد سبتی تسنیاں, دباغت دیے ہوئے چمڑے کے جوتے جس پر سے بال بھی صاف کر دیے گئے ہو. یہ جوتے اس زمانے میں بڑے عمدہ قیمتی اور مہنگے سمجھے جاتے تھے, یعنی گائے کا چمڑا, بھینس کا چمڑا, اونٹ کا چمڑا, بکری کا چمڑا, جس کے اوپر سے بال صاف کر کے اس کو دباغت دے دی گئی ہو, اس کے جوتے چمڑے بڑے نرم بہت اچھے سمجھے جاتے تھے, اور مالدار اہل حکومت اور گھمنڈی لوگ ایسے پہنا کرتے تھے. ورنہ اس زمانے کے اندر سیدھے چمڑے کے جوتے بنتے تھے, دباغت کے سینے بات کیسی تو دباغت کے, یعنی اوپر بال بھی ہوئے, ایک سائز تھوڑی بہت دباغت دے دی اور اسی میں سے جوتے بنا کے لوگ استعمال کر لیا کرتے تھے. اب فیشن الٹ گئی, بال والے جوتے فیشن ہو گئے, اور بغیر بال کے تو ہر ایک پہنتے ہیں. اس طریقے سے کا زمانہ آ گیا. تو اس نے کہا لاؤ میرے جوتے. فاخذنا علی, حجاج نے اپنے دونوں جوتے لیے. ثم انطلق, پھر چلا حجاج. یتودفو کے کیا معنی, تیزی سے چلنا, کندھے ہلا ہلا کے چلنا, اکڑتے ہوئے چلنا, تیز تیز قدم, نزدیک نزدیک قدم رکھ کے چلنا, یعنی دادا کی طرح دادا گیری کے انداز میں کندھے ہلاتا ہوا جلدی جلدی نزدیک نزدیک قدم قدم رکھتے رکھتے چلا حضرت اسماء کی طرف. حتی دخل علیہا, پہنچا حضرت اسماء کے پاس. فقال, جا کے کہتا ہے, کیف رأیتنی صنعت بعدو اللہ, کیسا پایا تو نے مجھ کو جو میں نے اللہ کے دشمن کے ساتھ سلوک کیا. یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر کو اللہ کا دشمن کہہ رہا ہے کہ تیرا بیٹا عبداللہ بن زبیر کے ساتھ جو میں نے سلوک کیا وہ کیسا سلوک تو نے پایا, میں نے ٹھیک کیا نا کہ اس باغی کو میں نے قتل کیا. یہ حجاج کے کہنے کا خلاصہ تھا نعوذ باللہ. تو حضرت اسماء نے کتنا جامع جواب دیا, رأیتو کا ابسدت علیہ دنیا ہو وہ افسد علیہ کا آخرت کا, میں تو یہ سمجھ رہی ہوں کہ تو نے اس کی دنیا برباد کی لیکن اس نے تیری آخرت برباد کر دی. تو نے اس کی دنیا برباد کی, قتل کر ڈالا, سولی پہ لٹکالا, حکومت تحس نحس کر ڈالی, اور اس نے تیری آخرت برباد کر ڈالی. اس موقع کے اوپر جبل ابو قبیس پر منجنیک لگائی گئی تھی, کعبہ پر بھی گولے برسائے گئے تھے, پردے تک جل گئے تھے, ایسے مظالم دائے اس نے. پھر وہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عبداللہ بن زبیر کو الزام دیتا تھا حجاج. بعض شعرا کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی زندگی میں, بعض کہتے ہیں آپ کی سولی کی سزا کے بعد وہ الزام ڈالتا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر پر, اور وہ تان کے انداز میں یوں کہتا تھا, اے دو ٹکڑے والی کے بیٹا, ذات النتاقین, یعنی کہ ایک دوپٹے کے دو ٹکڑے والی کا بیٹا, اس طرح ٹون مارتا تھا حجاج حضرت عبداللہ بن زبیر کو. تو وہ ٹون کی بات کسی نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچا دی تھی, اسی لیے حضرت اسماء نے اب کیا کہا حجاج کو, بلغنی, مجھے یہ خبر پہنچی ہے, انک تقول لا, کہ تو عبداللہ ابن زبیر کو کہتا ہے یا ابن ذات النتاقینی، اے دو ٹکڑے والوں کے بیٹے، یعنی تو میرے بیٹے کو الزام دیتا ہے کہ دوپٹے کے دو ٹکڑے والی کے بیٹے، ایسے الزام دیتا ہے تو سن اس کی حقیقت، تو جاہل کو کچھ معلوم بھی ہے کہ یہ لقب میرا کیسے بنا؟ کوئی غلط بات کی وجہ سے یہ میرا لقب بنا؟ میرا یہ لقب کیسے بنا؟ سن، انا واللہ ذات النتاقین، میں اللہ کی قسم ذات النتاقین میں ہی ہوں، یعنی میں ہی ہوں وہ ذات النتاقین جن کا لقب ہے، اور میرا یہ لقب کیسے بنا؟ اما احدہما، ایک ٹکڑا تو میرے دوپٹے کا میں نے اس لیے پھاڑا تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کھانا اس کے اندر باندھ کر کے پہنچاؤں، یعنی جس وقت ہجرت کے لیے روانہ ہوئے اس وقت کے اوپر ان کے لیے سفر میں ناشتہ وغیرہ دینا تھا اور وہاں غار ثور کے اندر پہنچانا بھی تھا، تو اس وقت کوئی چیز مجھے ملی نہیں ناشتہ باندھنے کے لیے، تو میں نے میرا کمر بند نکالا، اس کے دو ٹکڑے کیے اور اس میں ناشتہ باندھا اور پوٹلی بنا کر کے بھیج دیا، تو میرا وہ جو کمر بند بیچ میں باندھنے والا پٹا جو پھڑا چیرا گیا تھا، دو ٹکڑے کیے گئے تھے، اس میں سے ایک ٹکڑا میں نے حضور اور ابو بکر کی خدمت کے لیے کیا، بول کیا یہ میں نے غلط کام کیا تھا؟ یہ کوئی بری چیز ہے کہ تو اس کی وجہ سے میرے بیٹے کو تان مارتا ہے؟ یہ تو عزت کی چیز ہے، افتخار کی چیز ہے کہ اللہ کے نبی اور صدیق اکبر کی خدمت کی ایسی سعادت کا موقع ملا، اور وہ بھی ہجرت کے سفر کے موقع پر ملا، اور وہ بھی اتنی تکلیف کے عالم میں ملا جب کوئی چیز نہیں دی، وہ کوئی عیب کی چیز ہے کہ تو میرے بیٹے کو تانے مارتا ہے؟ اور دوسرا ٹکڑا میرا کیا ہوا؟ وَأَمَّا الْآخَرُ، دوسرا ٹکڑا عورت کا وہ پٹا ہے جس سے عورت بے پرواہ نہیں ہو سکتی، یعنی میرا یہ پٹے کا دو ٹکڑے ہوئے، ایک ناشتے میں گیا، دوسرا کہاں؟ کمر پر باندھنے میں. کیا مطلب؟ اس زمانے میں عورتوں میں آج کی طرح شلوار ازار کا رواج نہیں تھا، غریبی، ایک تو عورتیں بھی جو ہے نا لنگی جیسا ہی پہنتی تھی نیچے، جیسے ہمارے یہاں گھاگرے ہوا کرتے ہیں اس انداز کے کپڑے، یا تو جو ایسا ہوتا تھا کہ پورا ایک لمبا جو ہے جبے جیسا ہوئے وہ پہنے عورت، کندھے سے لے کر کے نیچے تک، یا یہ کہ جو ہے یہاں کمر سے لے کر کے نیچے تک کا پہنے اور اوپر کوئی دوسرا کپڑا قمیص وغیرہ استعمال کر لے. تو ابھی جو نیچے والا جو کپڑا ہوتا ہے گھاگرا نما، یا یہ کہ یوں کہو کہ نیچے کی لنگی، تو لاسٹک تو تھی نہیں اس زمانے میں کہ لاسٹک ڈلوا دیوے، اور ناڑا بھی نہیں ہوتا تھا کہ ناڑا باندھے، تو عورتیں کیا کرتی تھی؟ اس طرح کا ایک پٹا بیچ میں باندھتی تھی، اور پٹا اس لیے فٹ باندھتی تھی تاکہ کام کاج کرتے وقت کے اوپر وہ ڈھیلا ہو کے نیچے اتر نہ جاوے، یہ ان کے لیے ستر کی چیز تھی، پردے کی چیز تھی، ستر کی حفاظت کی چیز تھی کہ بھئی یہ نیچے اتر نہ جاوے، اس لیے بیچ میں وہ مضبوط فٹ پٹا باندھ دیتی تھی. اور اس زمانے کے اندر یہ پٹا باندھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ پیٹ نہ بڑھ جاوے، یہ بھی ایک مقصد ہوتا تھا، اور ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا مالدار عورتیں کپڑے کے بجائے سونے چاندی کے پٹے باندھا کرتی تھی، نمائش دکھلاوا، یہ مالدار عورتوں میں تھا. باقی عام عورتیں کپڑے وغیرہ یا ایک کھجوری کے اوپر سے جو چھیل چھال وغیرہ نکلتی ہے اس کی رسی بنا کر وہ باندھ لیا کرتی تھی. تو یہ ہے کہ دوسرا ٹکڑا عورت کا وہ ہے جو اس سے کوئی عورت بے پرواہ نہیں ہو سکتی، یہ تھا. اسی لیے تو جو ہے ذات النتاقین کہہ کر میرے بیٹے کو تانا مار رہا ہے، یہ تانا بالکل سراسر غلط ہے، میں ہی ذات النتاقین ہوں. حجاج یہ سب باتیں سنتا رہا، حضرت اسماء تڑا تڑ کہہ رہی ہے سب باتیں. پھر حضرت اسماء نے ایک حدیث سنائی، ہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا، سن حجاج، حضور نے ہم کو ایک حدیث سنائی ہے، سن، کہ قبیلے بنو ثقیف کے اندر ایک جھوٹا بڑا پیدا ہوگا اور ایک فسادی اور ہلاکو پیدا ہوگا. فأما الكذاب، جھوٹا بڑا تو ہم نے دیکھ لیا کون مختار ابن ابی عبید کا وہ تو ہم نے دیکھ لیا رہا مبیر یعنی فسادی اور ہلاکو دیکھو اس کو کہتے ہیں صحابیہ کی ہمت فلا اخالک الا ایاہ مجھے تو لگتا ہے کہ تو ہی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ تو ہی ہے یہ حضرت عبد اسماء نے حجاج کو منہ کے اوپر کہا قال راوی کہتے ہیں کہ حجاج کھڑا ہوا اور حضرت اسماء کو کوئی جواب نہیں دے پایا اور چپ چاپ اٹھ کر کے چلا گیا لیکن اس حادثے کا اتنا اثر ہوا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے 20 دن کے بعد انتقال ہو گیا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ کی 100 سالہ اس وقت پر عمر ہوئی جی
وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أتاه رجلان في فتنة ابن الزبير رضي الله عنه فقال إن الناس صنعوا ما ترى وأنت ابن عمر رضي الله عنه وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج فقال يمنعني أن الله حرم علي دم أخي المسلم قال ألم يقل الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة فقال ابن عمر رضي الله عنهما قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله رواه البخاري
یہ مشہور سند ہے نافع حضرت عبداللہ ابن عمر سے نقل کرے اور نافع کے شاگرد حضرت امام مالک اسی لیے حدیث کی سند میں جب امام مالک اپنے استاد حضرت نافع سے اور وہ عبداللہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں تو وہ ٹاپ کوالٹی کی سند کہی جاتی ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس 2 آدمی آئے یہ آنے والے آدمی جو ہے نا یہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے خلاف جب فتنہ ہو رہا تھا اس زمانے میں آئے یعنی حجاج حملہ کرنے آ رہا ہے آ چکا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلاف فتنہ اٹھا ہوا ہے ایسے زمانے میں یہ 2 آدمی آئے حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس لگتا ایسا ہے کہ آنے والے دونوں حضرت عبداللہ بن زبیر کے حامیوں میں سے تھے ایسا لگ رہا ہے انہوں نے آ کر کے کیا کہا فقالا ان دونوں نے کہا ان الناس صنعوا ما ترى حضرت لوگوں نے جو کیا ہے نا وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں لوگوں نے جو کیا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا مطلب کہ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی امارت اور خلافت کے خلاف بغاوت کر دی شورش کر دی سازش کر دی ہنگامہ کر دیا وہ آپ کے سامنے منظر ہے وَأَنْتَ ابن عمر اور آپ تو ابن عمر ہو دیکھو کتنی عظیم نسبت یاد دلائی آپ ابن عمر ہو اور پھر نیند نکالو یہ غلط ہے وَأَنْتَ ابن عمر آپ عبداللہ ابن عمر ہو وصاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسری نسبت آپ کے اندر یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہو فما یمنعک ان تخرج کون سی چیز آپ کے لیے رکاوٹ بن رہی کہ آپ باہر نکلو یعنی آپ کو باہر نکلنا چاہیے آپ کو میدان عمل میں آنا چاہیے آپ کو باہر آ کر کے جو ہے کمان آپ کے ہاتھ میں لینی چاہیے ان تخرج کا کیا مطلب نمبر 1 پہلا مطلب یہ ہے کہ ظالم فتین فسادی لوگوں کی حکومت کے ہٹ کر کے آپ کو خود خلیفہ اور امیر بننا چاہیے یہ کیا یہ یزید اور عبد الملک اور جو ہے یہ اموی ظالموں کی خلافت آپ نے تسلیم کر لی آپ جیسے اتنے بڑے جلیل القدر صحابی حضرت عمر کے بیٹے آپ کو تو خود امیر بننا چاہیے آپ کو خود خلیفہ بننا چاہیے ایک بات دوسرا مطلب کیا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالفوں کے خلاف آپ کو بھی تلوار اٹھا کے میدان عمل میں آنا چاہیے چلو آپ امارت کا دعویٰ نہ کرے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے جو مخالفین ہیں ان کے خلاف تلوار لے کے آؤ میدان میں کھل کے ان ظالموں کا مقابلہ کرو یہ آپ کو آنا چاہیے اس طرح انہوں نے ورگلایا देखो बहुत से इस तरह के वर गलाने वाले जो है ना खैर की नीयत से नहीं आया करते, ये भी याद रखना कि अब तो जो है ना सरपंच आपको ही बनना चाहिए, गांव में आप जैसा कोई लायक है ही नहीं। अरे मुतवल्ली साहब का इंतकाल हो गया, अब तो आप जैसा कोई दिख ही नहीं रहा है, आप ही इस ओहदे के लायक है। अरे शेखुल हदीस साहब का इंतकाल हो गया, आपसे बड़ा इल्म हदीस का किसका, आप ही को बुखारी पढ़ानी चाहिए। अरे मोहतिन साहब का इंतकाल हो गया, मनसब एहतमाम के लिए तो आप उनके हयात में ही लायक थे, वो तो वो चल रहे थे इसलिए चलाए, वरना अब आपकी लायक है। ये है ये फितिन लोग जो इस तरह की बातें करें ना, वो फितिन लोग ऐसे बहुत से आवे, उनकी बात हर एक की इखलास पर नहीं हुआ कर दे। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने क्या जवाब दिया, यमनउनी अन्नल्लाह हर्रम अलैया दमा अखिल मुस्लिम, मुझे ये बात रोक रही है कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए मुसलमान भाई के खून को हराम किया है। क्या कहने का मतलब, कोई भी शक्ल इख्तियार करो, मैं अमीर होने का दावा करो या हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की मदद के लिए निकलो, मुसलमानों में आपस में लड़ाई ही होगी ना, इसलिए कि वो तो आपसी मसला था, मुसलमान के मुसलमान में आपस में खून बहेगा, तलवारें चलेगी, कत्लो किताल होगा, इसीलिए मुसलमानों की खून रेजी से बचने के लिए मैं हरगिज बाहर नहीं निकलूंगा। मुसलमानों की बाहमी जंग से गुरेज हर हाल में मैं जरूरी समझता हूं, हर हाल में मुसलमानों की खून रेजी से गुरेज करना हर हाल में मैं जरूरी समझता हूं। और अलैया का लफ्ज खास तौर पर यह बतला रहा है कि खिलाफत और अमारत की तलब हो, ऐसे वक्त तो निकलने का ही नहीं, यानी मसला है कि मैं खलीफा अमीर बन जाऊं और उसकी वजह से तलवारें चलेगी तो घर में ही बैठे रहना बेहतर, या ये कि मेरे बाहर निकलने की वजह से मुसलमानों में फितना होगा, बेहतर है कि घर में ही मैं बैठा रहूं और मुसलमानों की जान बचा लूं। ये कहकर के इन्होंने अपना मौकिफ वाजह कर दिया कि ऐसे फितने के जमाने के अंदर यकसुई इख्तियार करने को हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने तरजीह दी कि जब फितने का दौर हो, कत्लो किताल का खतरा हो, मुसलमानों में मारामारी कत्ल का अंदेशा हो, तो यकसुई तन्हाई इख्तियार कर लेना ये राजह है। ये हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का मसला। काला वो दोनों क्या कहने लगे, अब कुरान से इस्तिदलाल कर रहे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के सामने, कह रहे हैं कि क्या अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया, वकातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना, कि उनसे तुम किताल करो यहां तक के फितना खत्म हो जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे तुमको कुरान की आयत का कुछ मतलब मालूम है, कैसे बकवास कर रहे हो, मौजू जगह पर आयत को मुंतबिक कर रहे हो या अपने तौर पर जहां दिल में आया वहां आयत ठोक रहे हो, क्या तुम लोग को समझ मालूम है कि आयत का क्या मतलब है। क्या फरमाया उन्होंने, फकाल इब्न उमर कद कातलना, हमने दुश्मनों से किताल किया, यानी इस्लाम के दुश्मनों से, दुश्मनान दीन से हमने किताल किया, जो अल्लाह का हुक्म है पूरा किया हमने, यहां तक के फितना और शिर्क बाकी नहीं रहा और दीन इस्लाम अल्लाह के लिए गालिब आ गया। ये काम तो हम कब का कर चुके, रहा अब तुम क्या करना चाहते हो, तुरीदू न अंतुकातिलो, तुम तो ये चाहते हो कि किताल किया जावे यहां तक के फितना बढ़े। तुम्हारे किताल का मकसद है फितने को बढ़ाना और अल्लाह का हुक्म है फितने को खत्म करना, और दीन गैरुल्लाह का होगा, तुम्हारी बात के ऊपर जो लड़ने निकले तो दीन किसका हो जाएगा, यानी गलबा और कुवत और ताकत अल्लाह के लिए नहीं होगी, गैरुल्लाह के लिए हो जाएगी। ये कहकर के उनको ठंडे पाड़ दिए हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने और जो है इनको रवाना कर दिया। चलो
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء طفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان دوسا قد هلكت عصت وابت فدعوا الله عليهم فظن الناس ان يدعو عليهم فقال اللهم اهد دوسا وات بهم. متفق عليه.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ طفیل ابن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ہجرت کے بعد فوراً آئے تھے. طفیل بن عمرو دوسی یمن کے قبیلے دوس سے تعلق رکھتے ہیں، یہ آئے تو ایمان قبول کیا. حضور نے کہا جاؤ تم تمہارے خاندان میں ہی تبلیغ کرو، حضور نے ان کو اپنے خاندان میں ایمان کی تبلیغ کے لیے بھیجا. تو وہ کیا کہنے لگے حضرت طفیل، حضور میں اپنے خاندان میں تبلیغ کرنے تو جاؤں لیکن میں اسلام کی حق کی تبلیغ کر رہا ہوں، اس کی کوئی نشانی مجھے عطا فرمائیے. حضور نے ان کے لیے دعا کر دی تو یہاں ایک روشنی ہو گئی، ان کو دو آنکھوں کے درمیان یہاں پر ایک قدرتی روشنی. تو کہنے لگے حضور یہاں جو روشنی ہے نہیں تو اس سے میرا چہرہ کچھ بددا لگتا ہو ایسا لگ رہا ہے. تو وہ روشنی پھر دوسری جگہ منتقل ہو گئی، ان کے عصا پر یا سینے کی طرف منتقل ہو گئی، اور انہوں نے جا کر کے پھر اپنی قوم کے اندر دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اور بہت سارے قبیلے دوست کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے حضرت طفیل ابن عمرو دوسی اور آ کے کہنے لگے ان دوسن قد حلقت اسط و ابت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلے دوس کے لوگ تو ہلاک ہو گئے، انہوں نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی اور ایمان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. فدعوا اللہ علیہم، اے حضور آپ ان دوسیوں کے خلاف بد دعا کر دیجئے، یعنی قبیلے دوس کے لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ ان کے لیے بد دعا کر دو، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. فظن الناس، مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگ یوں سمجھے کہ حضرت طفیل کی شکایت سن کر حضور ان کے خلاف بد دعا کریں گے. لوگ یہ سمجھے کہ بھئی حضور کے نمائندے کی بات یہ لوگ نہ مانے، ایمان قبول نہ کرے، اور وہ نمائندہ ہی درخواست کرے کہ حضور ان کے لیے بد دعا کر دو، تو سب یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی حضور ان کے لیے بد دعا کریں گے. لیکن عجیب بات ہوئی، فقال، حضور نے تو دعا چالو کر دی، ان کی درخواست اور مجمع کا گمان کیا بد دعا، اور حضور نے کیا کہا، دعا دی، اللہم اہدی دوسن وآتی بہم وآتی بہم، اے اللہ قبیلے دوست کو ہدایت دے دے اور ان کو ہجرت کی توفیق عطا فرما دے اور ان کو یہاں لے آ. تو کہا بس حضور کی دعا کی برکت یہ ہوئی کہ سب دوسی لوگ ایمان لے آئے، اور ایمان لا کر کے ہجرت کی، انہوں نے بہت سے لوگوں نے ایمان قبول کر لیا. جی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تین وجہ سے عربوں سے محبت کرو. تین وجہ عربوں سے محبت کرنے کی، پہلی وجہ کیا، میں عربی ہوں، حضور عربی، اب حضور کی نسبت سے ہمیں عربوں سے محبت کرنے کی. نمبر دو، قرآن عربی زبان میں ہے اس لیے قرآن کی نسبت سے ہمیں عربوں سے محبت کرنے کی، اور جنتیوں کی زبان عربی ہوگی. جنت میں بھی لوگ جو ہے نا گجراتی نہیں ٹھوکیں گے، عربی بولیں گے، یاد رکھنا. اس لیے نہ ہوا صرفہ کے قاعدے برابر یاد رکھو، وہاں پر بھی قاعدے کے مطابق ہی عربی بولنی ہے. چلو، بعض حضرات یہ کہتے ہیں اس حدیث کا پس منظر کیا، یہ تو ایک عمومی بات ہو گئی لیکن حدیث کا پس منظر کیا. بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ مختلف وجوہات سے لوگ جو عربوں کے ساتھ تعصب رکھے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ عداوت اور تعصب لوٹے گا کہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر. اسی لیے حضور نے جو ہے لوگوں کو اس طرح کی حرکت سے بچانے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی. اس حدیث کی شرح کے اندر جو ہے بعض حضرات یہ کہتے ہیں من اسلم فہو عربی، جو بھی ایمان لایا وہ عربی کہلائے گا. اسی لیے پوری امت محمدیہ مومنہ یہ آخرت میں عربوں کی جماعت میں شامل ہوگی، لہذا ان کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے. جی
باب مناقب الصحابہ
صحابہ کی منقبت اور فضائل کے بیان میں. صحابی مفرد، الصحابۃ جمع. صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، اس کو صحابی کہا جاتا ہے. ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، ان کو کہا جائے گا صحابی. اگرچہ بیچ میں کچھ وقت کے لیے نعوذ باللہ مرتد ہو جائے، یعنی ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا، ایمان پر وفات ہوئی، درمیان میں کچھ وقت کے لیے نعوذ باللہ مرتد بن جائے، تو بھی وہ صحابی ہے. جیسے کہ اشعث ابن قیس، ایمان لائے، نعوذ باللہ مرتد ہوئے، پھر ایمان لائے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، تو وہ صحابی کہلائیں گے. اور حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی بہن سے ان کا نکاح بھی کروایا. اسی طریقے سے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے دین کے لیے قتال کیا حضور کے جھنڈے تلے، وہ بھی صحابی. اسی طریقے سے جس نے حضور سے ایک بات سن لی، وہ بھی صحابی. اس لیے نابینا لوگ شامل ہو گئے کہ جن نابینا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جملہ بھی سنا، اس لیے کہ ان کو آنکھ سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا، وہ بھی صحابی کے اندر شامل ہو گئے. بچپن میں بھی اگر حضور کو دیکھا تو بھی وہ صحابی، اس لیے کہ طفولیت میں بھی حضور کو دیکھنا یہ بہت بڑی سعادت ہے. حضرت حسن حسین تو بہت چھوٹے تھے حضور کی حیات کے اندر، تو ان کو بھی صحابی کا جو ہے شرف حاصل ہوگا. تو یہ سب چیزیں جو ہے، کوئی آدمی نے دور سے حضور کو دیکھا، جیسے حجت الوداع کے موقع پر مجمع بہت بڑا تھا، تو جنہوں نے دور سے بھی حضور کو دیکھا وہ بھی صحابی. اب صحابیت کا ثبوت کیسے ہوگا؟ نمبر ایک، تواتر سے. یعنی تواتر سے لوگ جن کو صحابی ہونا بتلاوے، جیسے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. نمبر دو، جن کی صحابیت جو ہے خبر مشہور سے ہوئے، خبر مشہور سے، وہ بھی صحابی کہلائیں گے.